الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھی محمد وآلہ. عزیزان محترم، جس آئے کریمہ وافیہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، اس آئے کریمہ کے ذیل میں گزشتہ مجلس اعضاء میں ہم نے امامت اور ولایت کے سلسلے میں ہونے والے ایک عظیم اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی تھی، کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کسی بھی امام کا نام نازل نہیں کیا ہے، اس لیے کہ کتاب ناموں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب صفات اور اوصاف کی کتاب ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں امام اور رہبر کے لیے صفات کا اعلان کیا ہے، حتیٰ صاحبان ایمان کے لیے بھی پروردگار عالم نے صفات ہی کے ذریعے سے پہچاننے کی دعوت دی ہے۔ نہ قبیلہ، نہ ذات اور نہ نام قرآن کی اصطلاح میں کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نام کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن مجید نے سارے تعلقات کو توڑ دیا ہے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ مومن کو صفات کے ذریعے سے پہچانو، مومن کو اوصاف کے ذریعے سے پہچانو۔ یہ نہ پوچھو کہ اس کی ذات کیا، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کا ملک کون سا، یہ دیکھو کہ اس کے اندر صفات کیا پائی جاتی ہیں۔ جب مومن کے لیے پروردگار نے صفات کو لازم قرار دیا ہے تو امیر المومنین کے لیے صفات کچھ اور ہوتے ہیں۔ جو مومن کے صفات کو پہچانے سے دنیا قاصر ہے، وہاں امیر المومنین کے صفات کو سمجھنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے یہ ذمہ داری پیغمبر اسلام کو سونپ دی کہ صفات ہم بتاتے ہیں، ناموں کا تعین آپ کیجئے گا۔ ہم بتاتے ہیں کہ امام کون بن سکتا ہے، تو آپ بتائیے کہ امام کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، تعین پیغمبر اسلام کا کام ہے۔ تو قرآن اعلان کرے گا اور تشخیص دیں گے پیغمبر اسلام، اور امت کا کام اس امام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچی کہ قرآن کتابوں ناموں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے اور امت کی ذمہ داری ہے کہ ان صفات کے ذریعے سے امام تک پہنچے۔ وہ کون سی صفات ہیں جسے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اماموں کے لیے لازم قرار دیا ہے؟ ایک امام کے لیے کن صفات کا ہونا ضروری ہے؟ کئی صفتوں کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا ہے، مناسبت کے اعتبار سے ہم نے ایک صفت کو چنا ہے کہ ہر امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے اور ہر زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ یعنی امامت کے لیے پہلی شرط ہے علم، امامت کے لیے پہلی اور لازمی شرط ہے علم۔ یعنی ایک جاہل اور ایک ناآگاہ انسان امت کا رہبر یا لیڈر نہیں بن سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو۔ علم ما کان، یعنی گزشتہ تاریخ کا بھی علم رکھتا ہو اور موجودہ زمانے کا بھی علم رکھتا ہو اور آنے والے زمانے کا علم اس کے پاس پایا جاتا ہو۔ اس لیے کہ امام کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ہم تاریخ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنے سال امامت میں گزری، کون خلیفہ تھا، کون بادشاہ تھا، ہم اپنی تاریخ کو سمجھنے کے لیے بیان کرتے ہیں، ورنہ امام ہر زمانے کے لیے امام ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی امام کی تعریف کی جاتی ہے تو ہم اردو ادب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی امام کی تعریف کرو، امام کے ساتھ جوڑا جب ختم ہوتا ہے تو تھا کا لفظ استعمال مت کرو کہ امام تھے، جی لفظ تھا، واس کا لفظ استعمال مت کرو لفظ۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت میں تھا کا تصور نہیں ہے، امامت میں ہے کا تصور ہے، اور موجودہ امام اس ہے کی زندہ دلیل ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ کبھی لفظ استعمال، جملہ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی ہم کو منع کیا گیا ادبی اعتبار سے، اگر یہ شاید عقیدے کے اعتبار سے غلط نہ ہو، ادبی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، کبھی ہم جملہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت علی ہمارے پہلے امام تھے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ تھے کا لفظ جو ہے یہ عقیدے میں کمزوری کی دلیل ہے، بلکہ لفظ یوں جملہ استعمال کرنا چاہیے کہ حضرت علی ہمارے پہلے امام ہیں۔ اس لیے ہے کہ امام میں ماضی کا تصور نہیں ہے، امام ہمیشہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کا اور ہر زمانے کا علم رکھتا ہے۔ یعنی آج بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم علی کے دروازے پر ہمیں جانا پڑے گا، خود جانا خود بتا رہا ہے کہ امام موجود ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہمارا جانا، ہمارا توسل، ہمارا تمسک یہ بتا رہا ہے کہ یہ امام ہے۔ تو امام ہر زمانے کا علم رکھتا ہے، اور اسی علم کے اعتبار سے پروردگار عالم نے کہا ہر نبی اور ہر رسول اور ہر امام کے لیے پہلی شرط ہے علم۔ اور پہلا امتحان جو پروردگار عالم نے لیا عالم ملکوت میں، وہ علم کے ذریعے سے لیا ہے۔ فرشتوں نے جب کہا کہ تو ہم تسبیح کرنے والے نہنو مقدس لکھ، ہم تیری تعریف کرنے والے ہیں، تیری تسبیح بیان پڑھنے والے ہیں، پروردگار ہم کو خلیفہ بنا، تو پروردگار نے جو پہلا چیلنج پیش کیا ان کے سامنے وہ علم کا ہے۔ وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پروردگار پہلا معلم ہے، پہلا استاد ہے پروردگار، جو جس نے علم کی تعلیم دی حضرت آدم کو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسروں کو پڑھانا عیب نہیں ہے، یہ پروردگار کی جانشینی ہے روئے زمین پر۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم پڑھائیں گے نہیں، کیوں پڑھائیں گے، اس لیے پڑھانا عیب ہے۔ وہ پڑھانا عیب نہیں ہے، اگر پڑھانا عیب ہوتا تو پروردگار پہلا معلم کبھی نہ بنتا۔ جی پہلا معلم ہمارا انسانیت کا پروردگار ہے، قرآن مجید کے ہاتھوں کو اٹھا کر دیکھیے, وہ علم آدم الاسماء کلھا, صرف آدم کے لیے نہیں, آدم انسانی پہلے انسان ہے, ہر انسان کا معلم اللہ ہے. وہ علم الانسان ما لم يعلم, پروردگار نے انسان کو سب کچھ سکھا دیا جو انسان جانتا نہیں تھا. تو پہلا معلم ہے انسانوں کا اللہ, اور اس نے حضرت آدم کو سکھایا, ہر علم کی تعلیم دی, اسماء کی تعلیم دی, ناموں کی تعلیم دی, اور اس کے بعد کہا انبئہم باسماء اولا, اے آدم بتا دو وہ نام کیا ہے. جب آدم نے اپنے علم کا اظہار کیا تو ان کی خلافت کا اعلان ہوا. اور کیجئے گا, علم کا اظہار کیا تو خلافت کا اعلان ہوا ہے. یہ دلیل نہیں ہو سکتی کہ جو ممبر پر بیٹھ گیا وہ خلیفہ ہے. نہیں, ہم کبھی نہیں مانیں گے, اور کبھی انسانیت اس بات کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگی. جو بیٹھ گیا وہ خلیفہ نہیں ہے, جو صلاحیت رکھتا ہے وہ خلیفہ ہے. جو تلوار کے ذریعے سے, اجماع کے ذریعے سے, الیکشن کے ذریعے سے بیٹھ جائے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. تو وہ بادشاہ تو ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور ہونے والا ہو سکتا ہے, لیکن خلیفہ امام نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں جو اصول یہ ہے کہ امامت کے لیے تو جو چاہتا ہوں میرا عزیزو, اگر لفظ مشکل ہوگئے تو اشارہ کر دیجئے, میں دوبارہ کہنے کی کوشش کروں گا, امامت کے لیے منصب کی ضرورت نہیں ہے, منصب پر امام کی ضرورت ہے. جی, یہ ضروری نہیں ہے کہ امام بھی کوئی عہدیدار ہو, کہ وہ بیٹھے ممبر پر, تخت پر بیٹھے تو وہ امام ہے. نہیں, امام چاہے ممبر پر ہو چاہے گھر میں ہو, وہ امام ہے. اس کو منصب کی ضرورت نہیں, دنیا کی ظاہری منصب کی. امام خود ایسا منصب ہے کہ سارے مناسب کو ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک امام معین کیا جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جی, اس لیے جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر جب آپ کی خلافت کا اعلان ہوا تو کئی لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے, اے ابو الحسن مبارک ہو, اے امیر المومنین مبارک ہو. یہ مبارک لفظ بھی پتا نہیں کیوں غدیر کے بعد تھوڑا بدنام سا لگتا ہے. جی, مبارک ہو, اتنا اجتہام تھا کہ مولا کہنا خود نبی پاک میں فرماتے ہیں, اتنا اجتہام تھا, مجھے خوف تھا کہ اس مجمع کے تلے امام حسن اور امام حسین کچلے نہ جائے. سب لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے, کہہ رہے تھے ابو الحسن مبارک ہو مبارک ہو. اور علامہ مرتضیٰ عسکری صاحب نے یہ جملہ, خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے, تاریخ کے مجتہد گزرے ہیں, تاریخ میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے. مرتضیٰ عسکری صاحب وہ جملہ فرماتے ہیں, اگر اجماع کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو علی خلیفہ ہے, سوائے علی کے کوئی اور خلیفہ نہیں. اس لیے کہ جتنے لوگوں نے علی کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے کسی اور خلیفہ کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی. افراد کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو علی ہی پہل خلیفہ اول خلیفہ ہے, صفات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو علی خلیفہ, افراد کے اعتبار سے دیکھا جائے, اجماع کے اعتبار سے تو علی خلیفہ ہے. بتائیے کسی اور خلیفہ کے زمانے میں ایسی بیعت ہوئی ہو جس علی کے زمانے میں ہوئی ہو, وہاں پر افراد بھی نظر نہیں آئیں گے. تو اتنا اجتہام تھا. تو اس اجتہام میں, اس مجمع میں ساسا بن سوہان نے کہا, ہٹو ہٹو, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جب مجمع نے ان کو جگہ دی, ممبر کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا, آج میں علی کو مبارکباد پیش نہیں کروں گا. علی کے چاہنے والے, علی کے قریب ترین صحابی کے زبان سے جب یہ جملہ نکلا تو لوگوں نے تعجب سے دیکھا, کیا کہنا چاہ رہے ہیں ساسا بن سوہان. ساسا بن سوہان نے ممبر پر ہاتھ رکھ کے کہا, آج علی کو مبارکباد میں پیش نہیں کروں گا, آج میں خلافت کو مبارکباد پیش کروں گا, اسے علی جیسا خلیفہ مل گیا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کیا خلافت تجھے مبارک ہو کہ تجھے علی جیسا خلیفہ مل گیا ہے, تجھے امت تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں علی جیسا امام مل گیا ہے, یہ فخر کے قابل ہے. تو امامت کے لیے منصب کی ضرورت نہیں ہے, امامت کے لیے شرط ہے علم. اور پہلا معلم اللہ, اور معلم ثانی ہے رسول. آیات کریمہ کو آپ فالو کیجئے گا, پہلا معلم ہے اللہ, علم آدم الاسماء کلھا, دوسرے معلم ہے رسول, خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. کتاب کی تعلیم دینے والے رسول ہیں, کتاب پڑھانے والے رسول ہیں, معلم ثانی جسے کہا جاتا ہے. اگر قرآنی اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلا معلم ہے اللہ, دوسرے معلم ہے رسول. یعلم عمل کتاب والحکمہ, تعلیم دیں گے کتاب کی اور حکمت کی, اور ایسی تعلیم دیں گے کہ لوگ گمراہی سے ہدایت کی طرف آئیں گے. لیکن لوگوں کو کوئی ڈگری مل جائے گی ان کی تعلیم پڑھنے کے بعد, کوئی انسان جو ہے وہ بڑے منصب تک پہنچ جائے گا, نہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لفی ضلال مبین, یعنی گمراہی سے نجات دیتا دلاتی ہے رسول کی تعلیم, یعنی بھٹکے ہوئے کو راستہ ملتا ہے رسول کی تعلیم سے. ہدف کیا, ہدف رسالت کا ہدف کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور. رسالت کا مقصد, امامت کا مقصد یہ ہے, بعثت اور نبوت کا مقصد یہ ہے, ولایت کا, کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالنا, نور کی طرف لے آنا ہے. خوب, اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف وہی لا سکتا ہے جو خود نور ہو اور نور سے آشنا ہو. جو خود نور نہ ہو وہ لوگوں کو اندھیروں سے کیسے بچا سکتا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور. تو رسول دوسرے معلم ہے جنہوں نے علم کی تعلیم دی ہے. اس لیے آج کی دنیا میں ہم لوگ مسلمان فخر سے یہ جملہ کہتے ہیں کہ جتنی تعلیم کی طرف اسلام نے دعوت دی ہے, کسی اور دین نے اتنی تعلیم دعوت نہیں دی ہے. جس کتاب کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہو, وہ دین کبھی علم سے بیزار نہیں ہو سکتا. دیکھیے گا, اگر سب سے پیچھے اگر علم سے کوئی ہے تو وہ ہم ہیں. ہم لوگ قانے بہت ہیں, جہاں پر قانے نہیں ہونا چاہیے وہاں پر قانے ہو گئے. ہمیں بس ہے, ہمیں بس ہے, یہ ہر چیز میں بس کہہ سکتے ہو, علم میں بس نہیں کہہ سکتے. میرے نوجوان اگر اس جملے کو سن رہے ہیں تو غور کیجئے گا, ہم یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے, بس ہے. جو یہ کہہ دے تب بس ہے, وہ سمجھ جائیے وہ جہالت کے پہلے درجے پر ہے. علم میں بس نہیں ہے. ہاں, دسترخوان پر کہاں بس ہے؟ جی, جہاں نہیں کہنا چاہیے تو وہاں کہہ رہے ہو, اور جہاں کہنا چاہیے وہاں نہیں کہہ رہے. میرے عزیزو, ہرس, تما, لالچ بری چیزیں ہیں, لیکن علم کے میدان میں آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں. جملہ سمجھ گئے؟ لالچ, ہرس, تما, خواہش, یہ ساری چیزیں بری ہیں. اسے دنیائی امور میں مت لائیے, یہ آ جاتے ہیں تو گھروں کو برباد کر دیتے ہیں. لیکن جب علم کے میدان میں یہ ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں تو یہ بری چیزیں اچھی بن جاتی ہیں. علم کے حاصل کرنے میں جتنے حریص بنو گے اتنی ترقی کرو گے. علم کے حاصل کرنے میں جتنی خواہشات زیادہ ہوں گی اتنے ہی کامیاب ہو جاؤ گے. لالچ اگر علم کے دائرے میں داخل ہو جائے اچھی چیز ہے, ہرس اگر علم کے دائرے میں داخل ہو جائے اچھی چیز ہے, اور یہی دنیاوی امور میں داخل ہو جائے تو بری چیز ہے. دسترخوان پر کہو بس, مشکل ہے. پیسہ جمع کر لیا, کہو بس. کہا نہیں, وہاں پر بس نہیں چلتا. بس نہیں چلتا کہ بس کہہ سکے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پھر کہاں کہو بس؟ کہیں نہیں. علم کے میدان میں آؤ تو پروردگار نے خود رسول سے کہا بس مت کہو. رسول کون؟ بشریت کا معلم ثانی. رسول کون؟ انسانوں کا دوسرا استاد, سارے کائنات کے انسانوں کا دوسرا استاد. رسول کی بات جب آئی تو اللہ نے کہا قول رب زدنی علما, اے رسول یہ نہ کہو جب علم بس ہے، کہو اے اللہ میرے علم کو اور بڑھا دے. جب رسول کہہ رہا ہے علم کو بڑھا دے، اس کے ماننے والے علم کے دائرے میں بس تو کہہ سکتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس کے ماننے والے کیسے کہہ سکتے ہیں بس ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے رسول کہو قول رب زدنی علما، میرے علم کو اور بڑھا. رسول کا علم اور بڑھتا ہے جی. پروردگار کہہ دعا کرو، دعا کرو. یہ واحد دعا ہے جس ذات کے لیے پروردگار نے خود کہا ہے وَلَصَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اے رسول تمہارے مانگنے سے پہلے ہم تمہیں وہ چیزیں عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے. پروردگار خود کہہ رہا ہے وہ چیزیں ہم عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اس رسول کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے علم کے دائرے میں آنے کے بعد دعا کرو کہ تمہارا علم بڑھ جائے. قل رب زدنی علما. میرے نوجوانوں، میرے دوستو، علم کے لیے بس کا کوئی معیار نہیں جی. علم کو دائرے ہے، جو کہے گا میں نے پڑھ لیا ہے سمجھو وہی داخل ہے. میں نے پڑھ لیا ہے نہیں، میں اور پڑھوں گا. اس لیے کہ ہم شہر علم کے ماننے والے بھی ہیں اور باب شہر علم کے بھی ماننے والے ہیں. یہ خصوصیت سوائے تشیع کے کسی اور کے پاس نہیں ہے. کسی کے پاس شہر ہے دروازہ نہیں ہے، لیکن ہم واحد مذہب تشیع جس کے پاس شہر بھی ہے اور شہر کا دروازہ بھی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. علم کے دائرے میں آنے کے بعد بس کا کوئی سوال نہیں ہے. دوسرا معلم پیغمبر اسلام، حتی خلافت کے جب معیار آیا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. داؤد اور سلیمان کیسے زمین پر فضیلت والے انسان بن گئے، کیسے وہ جنگیں جیت گئے، کیسے وہ بلندی تک پہنچ گئے، ہم نے انہیں علم عطا کیا. اور علم عطا کیا تو علم کے بعد وہ مغرور نہیں ہوئے، علم کے بعد انہوں نے اپنے سر کو جھکایا. قالا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مؤمنین میں ہمیں فضیلت دی. کس چیز کے ذریعے سے؟ کس چیز کے ذریعے سے فضیلت دی؟ یہ کہ ان کے پاس کافی مال موجود ہے، یہ کہ ان کے پاس کافی زمین موجود ہے، حکومت موجود ہے؟ کس چیز کے ذریعے سے الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ پروردگار اس لیے ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہمیں علم سے نوازا. علم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. علم ملا تو کہا الحمدللہ. اگر دنیا میں فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ صرف اور صرف علم ہے، اور علم کے بعد توازن جی، علم کے ساتھ توازن انکساری. جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اپنا سر اٹھانے لگے سمجھ جاؤ اس کے پاس علم نہیں ہے. علم کے ساتھ سر جھکے، علم کے ساتھ سر جھکے تو فضیلت ہے. کہو الحمدللہ. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں خوبصورت جملہ فرمایا ہے، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. آپ خود سے صلوات نہیں پڑھتے تو میں خود پڑھا دیتا ہوں نام لے کر. قسم زہر رجلان عالم متحقق و جاہل متنسک. میری کمر کو دو قسم کے لوگوں نے توڑ دیا، ایک جاہل عبادت گزار، دوسرا بے عمل عالم. جس کو منبر کی فضیلت نہیں معلوم اس کے سجدوں نے میری کمر توڑ دی، جسے سجدوں کی فضیلت نہیں معلوم اس کے منبر نے میری کمر توڑ دی. جی اور تفسیر چاہیے؟ جس کو منبر سمجھ میں نہیں آیا اس کے سجدے نے میری کمر توڑ دی ہے، جس کو سجدے سمجھ میں نہیں ہے اس کے ممبر نے میری کمر توڑ دی. بے عمل عالم اور جاہل عبادت گزار نے میری کمر کو توڑ دیا. علی کو سمجھنا ہو تو ممبرز کے ساتھ محراب کو ملاؤ، علی کو سمجھنا ہو تو ممبر کے ساتھ محراب کو ساتھ میں رکھو، اس لیے کہ علی کو سمجھنا ہو تو محراب میں 1000 رکعت نماز کو سمجھو، اور علی کو سمجھنا ہو تو ممبر پر سلونی سلونی کے دعوے کو سمجھو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جو سجدے سے، جو سجدے سے سر اٹھا کر ممبر تک نہیں آیا وہ علی کو سمجھ نہیں پایا، جو ممبر سے اتر کے سجدے میں نہیں گیا اس نے بھی علی کو نہیں سمجھا ہے، اس نے بھی علی کو نہیں سمجھا ہے، کمر کو توڑ دیا ہے. کہا علم، علم کے ساتھ تیار ہو، کہا الحمدللہ. تو غدیر کے دن آ رہی، غدیر کی عید، غدیر کے دن جو سب سے زیادہ ہمیں تاکید کی گئی ہے وہ یہ کہ کہا الحمدللہ. کس کے لیے الحمدللہ کہے؟ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. الحمدللہ کہو کس کے لیے؟ کہ خدایا تو نے علی جیسا امام ہمیں عطا کیا ہے، یہ ہماری فضیلت ہے، علی کی فضیلت نہیں ہے. جتنا علی کو سمجھیں گے اس میں علی کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ہماری فضیلت ہے. الحمدللہ کہیں گے علم کے بعد، عقیدہ کے بعد، ایمان کے بعد، کہو الحمدللہ. علم ما کان و علم ما یکون. تھک گئے آپ حضرات؟ وزادہ بسطتن فی العلم والجسم. طالوت کو رہبر بنایا پروردگار نے. خدایا ان کو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جیب خالی ہے، خاندانی آدمی نہیں ہے، تو اس کو کیوں اپنا رہبر بنا رہا ہے؟ تو کیوں اس کو اپنا رہبر بنا رہا ہے؟ آواز قدرت آئی، وزادہ بسطتن فی العلم والجسم. اس کو قبیلے میں مت ڈھونڈو، اس کو ذات میں مت ڈھونڈو، اس کو مال میں مت ڈھونڈو، اس کو منصب میں مت ڈھونڈو، اس کو حکومت میں مت ڈھونڈو، یہ تمہارا رہبر ہے. کیوں؟ اس کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک علم، دوسرے شجاعت. یہ سارے امامت کا فلسفہ تو انہیں دو چیزوں میں ہے، ایک علم، دوسرے شجاعت. علم اور جرأت. علم کے ساتھ اگر حق بولنے کی ہمت پیدا ہو جائے تو ہر زمانے میں یہ کربلا ہو جائے. ایک علم، دوسری شجاعت. وزادہ بسطتن فی العلم والجسم. بات کو میں لے آؤں آج کی مناسبت کے اعتبار سے، علم ہے، جسم ہے، شجاعت ہے. کسی نے عبداللہ بن انصاری سے کہا کہ آپ اس بچے کا احترام کر رہے ہیں؟ کہاں 80 سال کا سن عبداللہ انصاری کا جو صحابی پیغمبر اسلام تھے، اور کہاں امام باقر کا سن جو ابھی 5 یا 6 سال کے ہیں. جب بھی بزم میں امام باقر تشریف لے آتے، صحابی پیغمبر آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور جو لوگ دیکھتے ہیں جن کو بات ہضم نہیں ہو پاتی تھی، وہ کہتے آپ صحابی پیغمبر ہیں، آپ ان کی تعظیم کر رہے ہیں، یہ بچے کی تعظیم کر رہے ہیں. ساری نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم جو ان کے پاس ہے کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. میں حامل سلام رسول ہوں اس بچے کے لیے. دیکھیں آج دنیا کہتی ہے سلام کرنا بدعت ہے، پیغمبر اسلام نے پتہ نہیں 40 سال 45 سال پہلے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کو میرا سلام پہنچا دینا. اگر رسول آئندہ کے لیے سلام پہنچا سکتا ہے تو کیا ہم گزشتہ کے لیے سلام نہیں کر سکتے؟ ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے. رسول حامل صحابی کو ذمہ دار بنا رہے ہیں کہ ایک امام کو سلام کریں. اور عبداللہ انصاری نے ان کا امتحان لے کر دو قدم آگے بڑھو، جب امام چلنے لگے کہا دو قدم پیچھے آؤ، جب پیچھے آئے تو کہا تم پیغمبر اسلام کی جانشین ہو، اس لیے کہ چلن بتا رہا ہے کہ تم جانشین رسول ہو. تمہارا اٹھنا بتا رہا ہے تم جانشین رسول ہو، تمہارا بیٹھنا بتا رہا ہے تم جانشین رسول ہو. بیٹا میرے سلام کو، پیغمبر اسلام کے سلام کو قبول کر لو کہ میری حیات مختصر ہے. صحابی پیغمبر نے امام کی خدمت میں سلام پہنچایا، جو ہی سلام پہنچایا تو پانچویں امام نے کہا جابر تم اپنی وصیتیں لکھ دو، تمہارے آخری ایام آ گئے، تم اپنی وصیت لکھ دو. جابر کہتا میں سمجھ گیا کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں. میرے ساتھیوں نے پوچھا کیا کر رہے امام کہ تم وصیت کو لکھ دو, تو جابر نے کہا تو امام کی بات پر اپنی بات مت کہو, اس لیے کہ یہ علم ما کان و علم ما یکون رکھتے ہیں, گزشتہ کا بھی علم رکھتے ہیں, آئندہ کا بھی علم رکھتے ہیں. پہلی دلیل میرے عزیزو امامت کے لیے علم ہے. اب دیکھیں تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے, مولا کائنات کے زمانے سے لے کر گیارہویں امام کے زمانے تک ہر امام کا امتحان جو لوگوں نے لیا ہے, بادشاہوں نے لیا ہے, علم کے ذریعے سے لیا ہے. اٹھا کر دیکھیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے, علم کے ذریعے سے لیا ہے. خلافت ان کے پاس, حکومت ان کے پاس, تخت ان کے پاس, دربار ان کے پاس, فوج ان کے پاس, دولت ان کے پاس, مال ان کے پاس, سب کچھ ان کے پاس. علی گھر میں ہے, مٹی کا گھر ہے, بوریوں پر بیٹھنے والے, ابا کے دامن میں پیوند لگے ہوئے ہیں, لیکن خلفاء بڑے بڑے بادشاہ اماموں کی دہلیز پر آ کر کہہ رہے ہیں ہم مشکل میں ہیں, اس مسئلے کا حل کیا ہے. دیکھیے گا, اٹھا کر دیکھیے, کتابیں اٹھا کر دیکھیے, خطار لگی ہے خلفاء کی امامت کی دہلیز پر. وہ کشکول لے کر آیا مسائل کے حل کرنے کے لیے, حل کر دیجئے. یہاں تک کسی نے کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ہلاک کس اعتبار سے؟ اس لیے کہ علی نے علم کی دولت بانٹی ہے کائنات میں, علم کی دولت بانٹی ہے. صاحب غدیر ہیں علامہ امینی, جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی ہے, ان سے کسی سا شخص نے پوچھا, اہل سنت کے بزرگ نے پوچھا کہ جب علی حق پر تھے تو پھر مسائل حل کرنے کے لیے کبھی دربار میں جاتے کیوں تھے؟ سوال سخت ہے نہیں؟ جب علی حق پر تھے تو دربار میں مسائل کے حل کرنے کے لیے جاتے کیوں تھے؟ تو علامہ حمیدی نے کہا تم کیوں سوال کرو, الٹا ہم لوگوں کو سوال کرنا چاہیے. کہ کیا سوال ہے؟ کہ وہ خلیفہ تھے تو علی کے دروازے پر آتے کیوں تھے؟ سوال تو تم الٹا کر رہے ہو, سوال کہ جاتے کیوں تھے, نہیں مسائل حل کرتے کیوں تھے؟ آپ اپنے خلیفہ سے پوچھئے کہ اگر خلافت ان کے پاس تھی, اگر وہ رسول کے باہر جانشین ہے تو علی کے دروازے پر آتے کیوں تھے؟ کیوں آ رہا ہے علی کے دروازے پر؟ اولاد علی کے دروازے پر کیوں آ رہے ہیں؟ چلے چوتھے امام کے دروازے پر کیوں آئے؟ پانچویں امام کے دروازے پر کیوں آئے؟ کم عمر ہے, سات یا آٹھ سال کا سن امام محمد تقی کا, آپ کے گھر کے دروازے پر کیوں آ رہے ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ چار چار ہزار علماء ایک بزم میں بیٹھ کر چار چار ہزار سوال کر رہے ہیں, اور امام کا سن ہے نو سال دس سال, چار ہزار سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. کاش وہ چار ہزار سوال کے جواب ہمارے پاس ہوتے تو آج بڑی پریشانیوں کا جواب اسی میں پایا جاتا تھا. اماموں کا امتحان لیا اور پانچویں امام کو وہ موقع ملا تبلیغ دین کا کہ باب العلم کے علم کو اجاگر کرنے کا, یا دوسرے لفظوں میں کہو نہج البلاغہ کی تفسیر کرنے کا جب موقع امام کو ملا تو ایک ہی مدرسے میں چار ہزار شاگردوں کی تربیت کر دیتے. ایک مدرسے کہتے ہیں کربلا کا اثر کیا ہے, چوتھے امام خاموش کیوں ہو گئے؟ اگر چوتھے امام کی خاموشی کا جواب چاہیے تو مکتبے پانچویں امام میں آ کر دیکھیے کہ چار ہزار شاگرد آئے کہاں سے, کیسے آ گئے چار ہزار شاگرد؟ بہتر آدمیوں کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مشکل سے ڈھونڈ رہے ہیں, وہاں پر انقلاب کربلا کے بعد دعاؤں کے ذریعے سے سید سجاد نے وہ حملہ کیا ہے اور وہ تبلیغ کی ہے کہ ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے کہ مکتب باقر و صادق میں چار ہزار شاگرد جمع ہوتے ہیں علم امامت کے علم کو لینے کے لیے. کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے, پیغمبر اسلام کہتے رہے کاغذ اور قلم دے دو میں ایک حدیث لکھوا دوں تو لوگ دینے کے لیے تیار نہیں تھے, آج چار ہزار شاگرد قلم اور کاغذ لے کر بیٹھے, امام آپ کہو تو ہم لکھ لیں. یہ سید سجاد کی دعاؤں کا اثر ہے, یہ سید سجاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ پانچویں امام کے زمانے میں چار ہزار شاگرد آئے اور چھٹے امام نے اس مذہب کو عالم اسلام کے گوشے گوشے تک پہنچا دیا. اور آج اگر مذہب تشیع پہچانا جاتا ہے تو جعفری مذہب کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اس باپ اور بیٹے نے مذہب تشیع کو زندہ کر دیا. ایک نے بنیاد رکھی اور دوسرے نے معراج کی منزلوں تک پہنچا دیا. آج ہماری حدیث کی کتابوں میں جائیے آپ, بحیر الانوار اٹھائیے, وسائل الشیعہ اٹھائیے, 80% سے زیادہ روایتیں اور حدیثیں یا امام باقر سے ہیں یا امام صادق سے ہیں. قال الباقر قال الصادق. حوزے میں اور دینی مدرسے میں بات مشہور ہے کہ تم حوزے میں چلے گئے قال الباقر قال الصادق پڑھنے کے لیے, اتنی بات مشہور ہو گئی کہ قال الباقر قال الصادق قال الباقر قال الصادق. حیات کتنی ہے, حیات مختصر لیکن تبلیغ اور ہدایت دیکھیے آج بھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں. مدرسہ یہ باپ اور بیٹے نے اتنا کام کیا پانچویں اور چھٹے امام نے, حتیٰ بعض مدرسوں کے نام ہو گئے صادقین, دونوں کا نام ہو گیا ایک مل گیا صادقین. جس طرح سے حسن و حسین کے حسن نے اتنا خوبصورت کام کیا تو دونوں کا نام ہو گیا حسنین, ہو گئے صادقین. قال الباقر قال الصادق, کتنا عظیم مرتبہ. 1400 سال کے بعد اگر ہم آپ کی کوئی ایک حدیث پڑھتے ہیں تو ہمارا دل بیدار ہو جاتا ہے. ابھی میں نے نام لیا ہی نہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کتنا اثر تھا ان کے بیان میں, کتنا اثر تھا ان کی تبلیغ میں, کتنا اثر تھا ان کی ہدایت میں. کیا ہو گیا زمانے کو کہ اتنے حسین, عالم, شجاع, پرہیزگار, متقی اماموں کو اس کے بجائے کہ لوگ احترام کریں, ان امام معصوم کے ہاتھوں پر بیعت کریں, کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ایسے اماموں کو زہر دے دیا جائے؟ کتنا دکھ ہوتا ہے تاریخ کے مظالم پر, کتنا انسان افسوس کرتا ہے اس اسلامی بادشاہوں پر اور خلافوں پر جنہوں نے ایسے اماموں کو برداشت نہیں کیا. ارے جس محلے میں ایک پرہیزگار ضعیف رہے تو اس محلے پر عذاب نازل نہیں ہوتا ہے. ارے تمہارے شہروں میں امام رہا ہے, امام جو تقویٰ بانٹنے والا ہے, جو عبادتوں کو بانٹنے والا ہے, وہ تمہارے محلے میں رہا, تم نے اس کو زہر دے دیا. کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ پھر ہم سے دنیا پوچھتی ہے تم روتے کیوں ہو, تم ماتم کیوں کرتے ہو, تم ان کی یاد کیوں کرتے ہو؟ کیا ایسی شخصیتیں یاد کرنے کے قابل نہیں ہیں؟ باپ نے ہمیں چند سالہ خدمت کی تھی, باپ اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو ہم سالوں سالوں اپنے باپ کو یاد رکھتے ہیں. ارے جس نے ہمیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لایا, گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لایا ہے, جس نے ہمیں عزت عطا کی ہے, جس نے ہمیں شرف عطا کیا ہے, کیا ہم اس کو یاد نہ کریں؟ فاطمہ کے بچوں پر ظالموں نے ظلم ڈھائے. اے گواہ کربلا تجھے سلام, اے چشمدید گواہ واقعہ کربلا. امام باقر کربلا میں موجود تھے, جنہوں نے ظلم و ستم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جملہ بڑا سخت میں نے کہہ دیا ہے مصائب کا, اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے. 1400 سال کے بعد جب بھی ہم پڑھتے ہیں کوئی مصائب کا جملہ تو لوگ تڑپ جاتے ہیں. اس امام کے دل پر کیا گزری ہوگی جس نے کم سنی میں دیکھا کہ اپنے جد کا سر نو کے سنا پر ہے, جس نے کم سنی میں دیکھا کہ ماں بہنیں کھلے سر بازار میں ہیں. اس چشمدید امام دوار کربلا پر ہمارا لاکھوں سلام ہو, جس نے دیکھا کہ باپ کے پشت پر ظالموں نے تاثیر رکھا. جب بھی کوئی مصائب کربلا کا جملہ پانچوں امام کے سامنے پڑھتا تو امام کہتے رک جاؤ, اس سے آگے نہ بڑھو, اس لیے کہ جب بھی میں کوئی جملہ سنتا ہوں کربلا کا سارا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. جس واقعے میں بچوں پر ظلم کیا گیا, جس واقعے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا رکھا گیا, جس واقعے میں بچیوں کے رخساروں پر تماچے لگائے گئے, جس واقعے میں عورتوں کی پشت پر تازیانے لگائے گئے, جس واقعے میں عورتوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں. ارے چاہتے امام جب بھی پوچھا جاتا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری ہے تو امام یہی کہتے الشام الشام الشام. اس لیے کہ کوفے میں کچھ تو چاہنے والے مل گئے, پہچاننے والے مل گئے. شام میں وہ ظلم ہوا ہے کہ کوئی امام بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ پانچویں امام نے کوئی مصائب کی کتاب لکھی ہے؟ چوتھے امام نے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا ورد تو کیا ہے, چوتھے امام نے مصائب کی کتاب نہیں لکھی ہے. پانچویں امام نے مصائب کی کتاب نہیں لکھی. میں وجہ بتا رہا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے گریہ کیجیے. زینب کبری ام المصائب, زینب کبری نے مصائب کی کتاب نہیں لکھی ہے. کوئی کتاب ہے ہمارے پاس؟ ارے راویوں نے کچھ روایتیں نقل کر دی ہیں جو مصائب ہمارے پاس موجود ہیں. ارے کیوں نہیں لکھا پچھوتے امام پانچ امام نے, کیوں نہیں مصائب کی کتاب کو لکھا؟ تو پانچ امام فرماتے ہیں جتنے مصائب راویوں نے نقل کیے ہیں ہمارے شیعوں کے لیے اتنے ہی کافی ہے. اگر انہیں مصائب کربلا پتا چل جائے تو کوئی شیعہ باقی. ارے جتنے میدان میں دیکھے وہی مصیبت عظیم ہے. ارے قیامت میں کیا گزری کسی کو نہیں معلوم. جب بھی کوئی شہید کا لاشا قیامت کے قریب آتا بیبیوں میں کہلام اٹھ جاتا, انہیں نہیں معلوم خیموں کے اندر کیا گزری ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کیا گیا. علامہ کاشف الغطا سے کسی نے پوچھا, آقا مصائب کربلا میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں بس جملہ سنیے گا اور گریہ کیجئے. جب بھی کسی نے پوچھا آقا آپ مصائب کربلا پڑھتے ہیں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چوتھے امام کی پشت پہ تازیانے لگے, حضرت سکینہ کے رخسار پر تماچے لگے, آپ کی پشت پہ تازیانے لگائے. چار سالہ بچی پر وہ ظلم ہوئے کہ بچے کا زندان میں دم ٹوٹ گیا. لیکن آقا آپ نے کبھی واقع کربلا میں امام باقر کے مصائب کا تذکرہ نہیں کیا ہے. ارے کربلا میں امام باقر پہ کیا گزری؟ کیا امام پیاسے نہیں تھے؟ کیا امام بھوکے نہیں تھے؟ کیا امام کی پشت پر تازیانے نہیں لگے؟ چار سالہ بچے کے رخسار پر تماچے لگے, امام باقر کے مصائب کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک مرتبہ علامہ کاشف الغطا نے فرمایا, اس لیے کہ امام باقر پر بھی ظلم ہوئے لیکن اتنے ظلم نہیں ہوئے جتنے سکینہ پر ہوئے. وجہ جب پوچھی وجہ کیا ہے کہ اتنے تازیانے نہ لگے جتنے سکینہ پر لگے, تو علامہ کاشف الغطا نے واقعہ بیان کیا, اپنا تصور پیش کیا ہے کہ فرمایا اس لیے کہ امامت کی حفاظت کی ذمہ داری جناب زینب کی تھی. ارے جب بھی کوئی ظالم پانچ امام کی پشت پر تازیانہ لگانا چاہتا, ارے زینب کبری پانچ امام کو اپنے آغوش میں لے آتی, وہ تازیانہ زینب کی پشت پر لگتا. سید سجاد کربلا کا رخ کر کے کہتے چچا بات آپ کی بہن نے آپ کی ذمہ داری سب. ارے چشم دید گا کربلا کا اس دنیا سے چلا گیا جسے ظالموں نے زہر دیا. چھٹے امام فرماتے ہیں جب میرے بابا کو غسل ہم دینے لگے تو امام کی پشت پر ہم نے گٹے دیکھے. ہم نے پوچھا مولا یہ گٹے کون سے ہیں؟ تک مرتبہ چھٹے امام نے فرمایا رات کی تاریکی میں میرا بابا اپنے پشت پر روٹیاں لاد کر غریبوں کے گھروں تک پہنچاتا تھا. ارے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا, زہر کے ذریعے سے امام کا تن زرد ہو چکا تھا. آج چھٹے امام یتیم ہو گئے لیکن حالات پرسکون تھے. امام کا جنازہ بڑا شوق سے اٹھایا گیا, دھوم دھام سے اٹھایا گیا, 4000 سے زیادہ شاگرد تشییع جنازے میں موجود تھے. عجب نہیں امام کا لاشا جنازے میں کانپ رہا تھا, رخ کربلا کر کے کہہ رہا تھا اے میرے جان مجھے معاف کرنا. ارے میں کربلا میں موجود رہتا کیا آپ کا جنازہ دھوم دھام سے اٹھایا جاتا. وہ غریب کربلا, وہ بے قصا, وہ مظلوم. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماتم حسين.
Ya Hussein, 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 Ya Hussein.